رب کے یہ ہیں نیک بندے راضی رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے اللہ والے اللہ والے اللہ والے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت شیخ سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے انہوں نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر آپ کو بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا جو لوگ حاضر تھے عرض کرنے لگے یا سیدی آپ اور اہل بغداد آج تک تو حضرت سیدنا شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کو دیوانہ کہتے رہے تو آج اتنی تعظیم کیوں انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر شبلی کو سینے سے لگایا ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر بڑی محبت سے اپنے پہلو میں بٹھا لیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شبلی ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اور پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے اللہ والوں کے پیشے اور آج کا موضوع ہے تعمیرات کنسٹرکشن فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچر تعمیرات جو ہے یہ ہمارے بعض بزرگان دین اللہ والوں نے تعمیرات کسی خاص مقصد کے لیے کی ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرات نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تفسیر سیرت الجنان میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی اور جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنیاد پر اپنے دستے بابرکت سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس تعمیر کے لیے مبارک پتھر جو تھے آپ کو وہ اٹھا کر لانے کی سعادت میسر آئی حضرت علامہ کستلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بخاری شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی ہے ایک دوسری جگہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے جہاں آپ نے ایک دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھی کر کے تعمیر فرمایا تھا تفسیر سیرت الجنان میں ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے بشندوں سے کھانا مانگا انہوں نے دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا پھر دونوں گاؤں میں ایک دیوار کے پاس آئے جو بس گرنے چاہتی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے دستے مبارک سے سیدھا کر دیا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھی کرنے پر ان سے کوئی مزدوری لے لیتے کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی بھی نہیں کی اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا مدنی چینل کے ناظرین یہ دونوں واقعات ایک تو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا واقعہ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوار کی تعمیر کا واقعہ یہ دونوں واقعات تعمیر کے متعلق ہیں لیکن یہاں یہ تعمیر کسی خاص مقصد کے لیے تھی لیکن بعض بزرگان دین ایسے ہیں، بعض اللہ والے ایسے ہیں جنہوں نے تعمیرات کو اپنا پیشہ بنایا، اپنا معاش بنایا، یعنی تعمیر کے ذریعے وہ روزی کماتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تعمیرات کا کام کرتے تھے اور بڑی اس میں مہارت رکھتے تھے۔ اپنے بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ مل کر مسجد تعمیر فرما رہے تھے، کئی مسلمان اس عمل میں شامل تھے۔ مجھے گارا تیار کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا طلق بن علی حنفی، یہ فرماتے کہ مجھے گارا تیار کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی، میں نے بیلچہ لیا اور گارا تیار کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملاحظہ فرما رہے تھے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حنفی ضرور گارے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مٹی اس کے قریب کرو کیونکہ یہ گارا بنانا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مدینہ چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ صحابی جو ہیں یہ تعمیرات میں بڑی مہارت رکھتے تھے، گارا بنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو مسجد کی تعمیر میں انہوں نے بھی حصہ لیا۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مسجد بنانا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد کی تعمیر، مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا، مسجد تعمیر کروانا بڑے ثواب کا کام ہے، اور کیوں نہ ہو، خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن 622 عیسوی میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی، اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، چاہے وہ کچی آبادی ہو، چاہے کچی آبادی ہو، چاہے وہ بہترین کوئی سوسائٹی ہو، ہر جگہ مسجد کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے، مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ الحمدللہ وہاں پھر مدارس بھی بنتے ہیں، جامعات بھی بنتے ہیں، مساجد کا سلسلہ ہوتا ہے، بچے الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسلمان مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر جو ہے یہ الحمدللہ مسلمانوں کے ایک معاشرے کا بڑا ایک حسین پہلو ہے، اور تعمیرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو الحمدللہ دنیا بھر میں، جی ہاں دنیا بھر میں بڑی عظیم الشان عالی شان خوبصورت مساجد پائی جاتی ہیں۔ مساجد کی تعمیر یہ مسلمانوں کے ایک تعمیرات کے ساتھ شغف اور ایک طرز عمل کا ایک انداز ہے، اور یہ مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ محبت کو عیاں کرتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ مقبول اور نمایاں ہونے والے پیشوں میں فن تعمیر کا پیشہ بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ تعمیرات کا فن کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ چند سال لگا کر ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد کام کاج میں لگ گئے، نہیں، یہ ایسا شعبہ ہے کہ مکمل وابستگی اور پورا انہماک اس کے لیے درکار ہے۔ اس فن میں آگے بڑھنے کے لیے آپ میں جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ کر کے دکھانے کی لگن ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے اندر قدرتی طور پر اس شعبے میں آگے بڑھنے کی لگن ہے، صلاحیت ہے، تو آپ اس پروفیشن کے ذریعے، آپ اس کام کے ذریعے بہت کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ آرکیٹیکچر کا شعبہ جو ہے، فن تعمیرات جو ہے، اس میں کام کرنے والے کو ریاضی میں ماہر ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ جتنے بھی پلاٹنگ ہوتی ہے، گھر تعمیر کیے جاتے ہیں، بلڈنگز بنتی ہیں، تو ان میں حساب کتاب کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ تعمیرات کا شعبہ اپنے اندر بہت ساری وسعتیں لیے ہوئے ہیں۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعمیرات میں استعمال ہونے والا مٹیریل بھی اب جدید ہے، پلاسٹک بھی یوز ہوتا ہے، لکڑی بھی یوز ہوتی ہے، سٹیل بھی یوز ہوتا ہے، اینٹیں، بلاک، سیمنٹ، سریا، سرامکس، طرح طرح کی چیزیں ہیں جو اب اس وقت تعمیرات میں یوز ہو رہی ہیں۔ جو حضرات تعمیرات کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک اہم ترین بات ہے، عمارتیں بنائیں، بلڈنگیں بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ رہائش یا کاروبار کے لیے ناجائز قبضہ جما کر اس طرح جگہ گھیر لیتے ہیں کہ یا تو کسی غریب کی زمین پر قبضہ کر لیں گے یا لوگوں کے لیے راستہ تنگ کر دیں گے۔ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ایک بالشت زمین، یعنی جسے پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اتنا حصہ توق بنا کر ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تعمیرات کرنے والے اور تعمیرات کا کام کرنے والے، پراپرٹی کا کام کرنے والے اس طرف ضرور توجہ رکھیں کہ کسی غریب کی، کسی حقدار کی زمین پر قبضہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست انداز سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تعمیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تعمیرات میں ایک بنیادی چیز جو ہے، ایک بنیادی میٹیریل جو ہے وہ ہے اینٹ۔ وطن عزیز پاکستان میں اینٹ مختلف قسم کی بنائی جاتی ہے، سیمنٹڈ بلاکس بھی ہوتے ہیں جو سیمنٹ کے بلاکس سانچوں میں بنائے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والی جو اینٹ ہے وہ یہ بھٹوں پر تیار ہونے والی اینٹ ہے۔ اینٹیں جو ہے گارے سے بنائی جاتی ہیں، مٹی سے بنائی جاتی ہیں، اور ان کو ایک مخصوص سائز کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے، اور پھر ان کو کچی مٹی کی جو اینٹیں ہیں وہ جب تھوڑا سا پک جاتی ہیں، پکنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ تھوڑا سا مضبوط ہو جاتی ہیں تو وہ کچی اینٹیں جو ہے ان کو اٹھا کر لا کر پھر بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ بھٹی میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کو پکایا جاتا ہے، تقریباً 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو پکاتے ہیں، تو مخصوص وقت تک بھٹی میں رکھنے کے بعد وہ اینٹ پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ اینٹ جو ہے تعمیرات میں استعمال ہوتی ہے۔ بعض بزرگان دین انہوں نے باقاعدہ اینٹیں بنانے کا بھی کام کیا، ان کا معاش ہی اینٹیں بنانا تھا۔ چند ایک واقعات میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں اینٹیں بنانے کا کام کرتا تھا، تو ایک بار میں اینٹوں کی جو تہیں لگی ہوتی ہیں اس انداز سے میں گزرتا ہوا آ رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تہ دوسری تہ کو سلام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آج رات مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگلے دن مزدوروں کو منع کیا کہ ان تہ والی اینٹوں کو آگ میں نہ ڈالیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عاصم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کھاتے دار جو تھا وہ یہودی تھا، میں نے اسے مکہ مکرمہ میں گڑگڑاتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس کے حسن اسلام پر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص تو یہودی تھا، مسلمان کیسے ہوا؟ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو میں نے اسے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اسے اسلام لانے کا واقعہ پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ وہ کہنے لگا، میں ابو اسحاق ابراہیم آجری نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کچھ ان سے قرض لینا تھا، وہ اس وقت اپنی اینٹوں کی بھٹی جو تھی اس میں آگ بھڑکا رہے تھے، میں نے ان سے اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو مسلمان ہو جا اور اس آگ سے بچ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو اسحاق، تمہیں میرے اسلام نہ لانے پر کیا تکلیف ہے؟ تم بھی تو دوزخ میں جاؤ گے۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ شاید تمہاری مراد اللہ پاک کے اس فرمان سے ہے، تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ میں نے کہا، ہاں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے مجھے فرمایا کہ مجھے اپنا کپڑا دو۔ میں نے اپنا کپڑا آپ کو پیش کیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کپڑے میں میرے کپڑے کو لپیٹا، وہ اینٹیں بنانے کی جو بھٹی تھی اس بھٹی میں اس کپڑے کو پھینک دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وجد میں آ گئے اور بلند آواز سے روتے ہوئے خود بھی اس بھٹی میں چلے گئے۔ اب اس بھٹی سے آگ بھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھٹی کے اندر گئے اور جا کر وہ جو کپڑا پھینکا تھا آپ نے وہ اٹھایا اور باہر نکل آئے۔ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگ بھڑک رہی ہے اور حضرت ابو اسحاق ابراہیم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس بھڑکتی آگ میں تشریف لے گئے اور وہاں سے وہ کپڑا اٹھا کر دوسری طرف سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ شخص بھاگ کر ان کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ کپڑا جو تھا وہ کپڑا بالکل صحیح سلامت تھا۔ اب جیسے ہی وہ آپ نے اپنا کپڑا کھولا تو اس شخص کا کپڑا جل کر راکھ ہو چکا تھا، جبکہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کپڑا بالکل صحیح سلامت تھا۔ وہ شخص آپ کی یہ کرامت دیکھ کر فوراً آپ کے ہاتھوں پر اسلام لے آیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن رات گزر رہے تھے، پھر ایک دن اچانک اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ کیا ہوا کہ اسے فکر آخرت نصیب ہوئی کہ میں جن دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کر، جن دنیاوی نعمتوں میں گم ہو کر اپنے رب عز و جل کو بھول چکا ہوں، ان قریب وہ آسائشیں، وہ نعمتیں مجھ سے رخصت ہو جائیں گی اور میری حکومت، میری بادشاہت چلی جائے گی، اور اس حکومت اور اس بادشاہت نے مجھے اپنے رب عزوجل کی عبادت سے دور کر رکھا ہے۔ چنانچہ वो रात की तारीकी में अपने महल से निकला और पूरी रात बड़ी तेजी के साथ सफर करता रहा करता रहा। यहां तक कि जब सुबह हुई तो वो अपने मुल्क की सरहद को अबूर कर चुका था। उसने साहिल समुंदर का रुख किया और फिर समुंदर के करीब ही रहने लगा, वहां ईंटें बना बनाकर बेचने लगा और जो रकम हासिल होती उसे कुछ खर्च कर लेता और बाकी सब सदका कर देता। तो मदनी चैनल के नाजरीन, बाज बुजुर्गा ने दीन का ये कसब रहा है कि वो ईंटें बनाते थे और ईंटें बेचा करते थे। आइए हजरत खिजर अलैहि सलातु वसलाम का ईंट बनाने का वाकया भी सुनिए। लेकिन याद रहे कि आप अलैहि सलातु वसलाम ने बकायदा ये कारोबार इख्तियार नहीं किया था, बल्कि किसी खास मकसद के लिए आपने ये काम किया। चुनाचे हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें हजरत खिजर अलैहि सलाम के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम अली मर्दवान ने अर्ज की, जरूर इरशाद फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, एक रोज हजरत खिजर अलैहि सलाम बनी इसराइल के बाजार से गुजर रहे थे, आपसे एक शख्स ने अल्लाह पाक के नाम पर कुछ मांगा, कुछ तलब किया कि आप अल्लाह पाक के नाम पर मुझे कुछ सदका दीजिए। तो हजरत खिजर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह पाक पर ईमान लाया, हर काम में अल्लाह की मशीयत है, तुम्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं। उस मिस्कीन ने कहा, मैं अल्लाह के नाम पर आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे जरूर सदका दें, मैं आपके चेहरे पर सखावत के फियाजी के आसार देखता हूं और आपसे बरकत की उम्मीद रखता हूं। खिजर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह पाक पर ईमान लाया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए वाकई कुछ नहीं है, मगर अगर तुम मुझे ही ले लो, यानी अगर मुझे बेच डालो। वो मिस्कीन अर्ज करने लगा, क्या ये दुरुस्त रहेगा कि मैं आपको ही बेच दूं और आपको बेचकर जो कीमत हो उससे नफा उठाऊं? इरशाद फरमाया, हां तुमने मुझे अल्लाह पाक के नाम पर सवाल किया है तो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं उस पाक परवरदिगार की जात पर मांगे जाने पर भी तुम्हें खाली हाथ लौटाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गुलाम जो था वो हजरत खिजर अलैहि सलातु वसलाम को लेकर बनी इसराइल के बाजार में गया और हजरत खिजर अलैहि सलाम को आपकी इजाजत से ही आप अलैहि सलाम को 400 दिरहम में बेच दिया। फिर आप अलैहि सलाम उस खरीदार के यहां एक तवील अरसा तक रहे, इस अंदाज में रहे कि उसने आपसे कोई काम ना लिया। हजरत खिजर अलैहि सलाम ने उस शख्स से कहा कि तुम मुझे भलाई के लिए खरीद कर लाए, मुझे कोई काम तो कहो। वो शख्स अर्ज करने लगा कि हजूर, आप ज़ईफ हैं, बड़ी उम्र के हैं, बूढ़े हैं, मुझे मुनासिब नहीं लगता कि आपको किसी काम में मुशक्कत में डालूं, आपको कोई काम कहूं। हजरत खिजर अलैहि सलाम ने फरमाया, आप मुझे काम कहें, आप मुझे काम करने वाला पाएंगे। वो शख्स कहने लगा, अच्छा फिर आप यूं कीजिए, ये पत्थर जो है, इस पत्थर को आप यहां से उठाकर वहां सरका दीजिए। अच्छा, वो पत्थर अच्छा खासा हैवी पत्थर था, भारी पत्थर था और कम अज कम एक बंदे का काम नहीं था, छह बंदे होते तो शायद वो पत्थर उठाकर दूसरी जगह लेकर जाते। वो शख्स आपको ये अर्ज करके तो खुद चला गया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर जो था वो तन्हा वहां से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया। जब वो शख्स वापस आया तो वापस आकर बड़ा हैरान होकर बड़ी हैरत से अर्ज करने लगा कि मुझे तो गुमान नहीं था कि आप इतने ताकतवर हैं और आप इतना काम कर सकते हैं। खैर, फिर कुछ अरसे के बाद उस शख्स को सफर पर जाना पड़ गया तो आप अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि मैं आपको अमानतदार समझता हूं, आप मेरे पीछे मेरे घर और मेरे माल के निगेबान रहें। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे कुछ काम देकर जाइए, कुछ काम कह दीजिए। वो शख्स अर्ज करने लगा कि मुझे ये पसंद नहीं कि आपको मुशक्कत में डालू। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मुशक्कत ना होगी, आप कहिए, मैं आपके आने तक आपका काम कर दूंगा। तो उस शख्स ने कहा कि आप मेरे वापस आने तक मेरे घर के लिए ईंटें तैयार कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर वो शख्स सफर पर चला गया। जब वो लौट कर आया तो उस शख्स के घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। तो उस शख्स ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से अर्ज की, खुदा के लिए मुझे बताइए आप हैं कौन? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने मुझसे खुदा का वास्ता देकर सवाल किया है, हालांकि इसी वास्ते की वजह से ही मुझे आपकी गुलामी करनी पड़ी है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन हूं। फिर फरमाने लगे, मैं ही खिजर हूं जिसके मुतालिक आपने सुन रखा है। एक रोज मुझसे मिस्कीन ने सदका मांगा, اسے دینے کے لیے میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہ تھی، پھر اس نے مجھ سے اللہ پاک کے نام پر مانگا تو میں نے اسے اپنی ذات پر اختیار دے دیا، تو اس نے مجھے بازار میں بیچ دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اس شخص سے فرمانے لگے کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام پر سوال ہو اور وہ سوال کرنے والے کو خالی لوٹا دے حالانکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دے، تو قیامت کے دن وہ لرزتا ہوا آئے گا، اس انداز میں آئے گا کہ اس کے بدن پر گوشت نہ ہوگا، صرف کھال ہوگی۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ میں اللہ پاک پر ایمان لایا، میں نے لا علمی میں آپ علیہ السلام کو مشقت میں مبتلا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم نے اچھا معاملہ کیا اور مجھ پر اعتماد کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے سنا کہ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر نیک لوگ اللہ والے جو ہیں وہ اینٹیں بنانے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے کئی واقعات سنے، یعنی مشقت کرنے میں، مزدوری کرنے میں کوئی آر نہیں تھی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جو شخص اللہ پاک کے نام پر سوال کرے، اللہ پاک کے نام پر مانگے، تو اگر کوئی دینے والا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو اس کو دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اچھے خاصے صحت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایسے مانگنے والے جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، جو مانگتے پھرتے ہیں، صحت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود محنت مزدوری نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو خوب خوب رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے رزق میں، ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرمائے اور رزق حلال وسیع عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں رزق حلال وسیع عطا فرمائے اور محنت مزدوری، کام کاج، جائز حلال کام کاج کرنے سے ہمیں کوئی آر نہ آئے، کوئی شرم نہ آئے، بلکہ خوب اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ